उसका कल वाइट बोर्ड चल नहीं सका था हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की एक क्लास के अंदर वो चल गया था। तो अभी अगरचे कि हमने ये लफ्जी तहकीक वगैरह तो नहीं करनी है, कल हो चुकी थी तर्जुमा और तहकीक, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग मैं बस यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँगा। हमारे और स्टूडेंट्स भी आए हैं इतनी देर में, वो तो कम से खेल रहे हैं। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम काम तो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम तर्जुमा और तहकीक करेंगे तो उसमें फिर इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। आपको लिख लिख करके वो जो टर्मिनोलॉजीज आपको मैं जबानी बताता रहा हूँ वो लिख करके भी आपको बता दूंगा साथ साथ इंशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी वॉइस यहाँ वॉइस ब्रेक हो रही है, एक घंटा की बात है कि मैं जरा पंखे को बंद कर दूँ। इसकी वजह से भी वॉइस ब्रेक हो सकती थी। किसी और को अगर वॉइस ब्रेकिंग का प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए। वैसे मेरे सिग्नल्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हैं, इंशाल्लाह यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सूरतुल कुरैश का कि खुलासे तफसीर और मारफ मसाइल आज करने हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्का वारज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना अल-बातिला बातिलन वारज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बना ज़िदना इल्मा। तो अल्लाह हम आपसे हक की समझ मांगते हैं और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक भी मांगते हैं, और आपसे बातिल की समझ मांगते हैं और उससे बचने की तौफीक भी मांगते हैं। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह हम आपसे इल्म नाफे का सवाल करते हैं और उस इल्म से आपकी पनाह मांगते हैं जो कि नफा ना पहुंचाए। तो इसके साथ हम खुलासे तफसीर को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर तर्जुमा भी शामिल हो जाता है और छोटी सी तफसीर ही है खालिस की। तो फरमाते हैं कि चूंकि कुरैश हुगर हो गए हैं, यानी जाड़े और गर्मी के सफर के हुगर हो गए। अब ये चूंकि खुलासे तफसीर आपको बताया है कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई बयानुल कुरान है ये बेसिकली। तो जाहिर है थानवी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना जो है वो आज से काफी अर्सा पहले था। 1942 में गालबन उनका इंतकाल ही हो गया था। तो उस जमाने में जो उर्दू थी वो थोड़ी सी आज के मुकाबले में डिफरेंट थी, अगर अच्छा कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थी। तो हजरत अब्दुल सानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें आज भी समझी जा सकती हैं अगर किसी को उर्दू से थोड़ा जौक हो। तो फिर भी ये होगर का लफ्ज जो है वो उमूमी तौर पर हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते अपनी बोलचाल के अंदर। तो इसमें मानूसियत का लफ्ज ही जो है उसी को आप समझ लें, क्योंकि कुरैश मानूस हो गए हैं और जाड़े से मुराद सर्दी का, सर्दी और गर्मी के सफर के मानूस हो गए। तो इस नेमत के शुक्र में उनको चाहिए कि इस खाने काबा के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाने को दिया और खौफ से उनको अमल दिया। तो बेसिकली हजरत ने यहां पर तफसीर ही कर दी है अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका समझ है इसकी तफसीर की, तो उन्होंने वही बयान कर दिया है बहुत सादा अल्फाज के अंदर। लेकिन मारुफ मसाइल के अंदर हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ही थे और उनके बल्कि इस्लाही ताल्लुक भी हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह का हजरत अकदस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, और उन्हीं से फिर उनको इजाजत और खिलाफत भी थी सिलसिले के अंदर, थानवी सिलसिला या चिश्तिया सिलसिला जिसको कहते हैं। तो इन्होंने अपने उस्ताद की लिखी हुई तफसीर के ऊपर फिर बहुत ज्यादा तफसील करी, ठीक है। तो वो मारुफ मसाइल के अंदर इन्होंने बयान फरमाई कि कहते हैं कि इस पर तो सब मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि मानी और मजमून के एतबार से ये सूरत सूरह फील ही से मुतअल्लिक है, एक ताल्लुक है सूरह फील के साथ इसका, इसमें सारे मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। और शायद इसी वजह से बाज मसाहिफ में इन दोनों को एक ही सूरत करके लिखा गया था, ठीक है, पहले, यानी बहुत शुरू की बात है ये, تو بعض قرآن کے جو مصاحف تھے یعنی مصحف کی جمع ہوتی ہے یعنی کاپی، تو اس کے اندر ان کو ایک ساتھ ہی لکھا گیا تھا، سورہ فیل کو اور سورہ قریش کو، اور دونوں کے درمیان بسم اللہ تک نہیں لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک مقصد تو ہوتا ہے کسی چیز کو ابتدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے اندر جو یہ سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور سے لکھی جاتی ہے نا، اگرچہ کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، اب آپ ہر سورت سے پہلے کیوں بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہر سورت سے پہلے کیوں لکھی ہوئی ضروری گویا کہ ایز اے ضروری ہے، تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ سورتوں کے درمیان فصل کرنا ہوتی ہے، فصل یعنی تفریق کرنا یا ڈسٹنکشن کرنا. ٹھیک ہے، تو چونکہ چند صحابہ کا یہ اوپینین تھا یا یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی صورت ہیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھ سے جی اللہ کا شکر، ابھی اصل میں کلاس شروع ہو چکی ہے، میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں. ٹھیک دادا، ہاں ہاں نہیں تو رکھ لوں بعد میں. اوکے میم، جی جی میم. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا نہیں، ابھی تو میں کچھ اور پڑھا رہا ہوں ایکچولی. جی جی خدا اچھا جی معاف کیجیے گا. جی سوری، بار بار ذرا ڈسٹربنس ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو دوبارہ ذرا ایک دفعہ کنفرم کر دے کوئی کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، ایک دفعہ بس بتا دیں کوئی. ٹھیک اوکے جزاک اللہ. تو شروع میں ایسا تھا کہ ان دونوں کے درمیان فصل باقاعدہ نہیں کی گئی تھی، یعنی بسم اللہ نہیں لکھا گیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اتفاق ہو گیا، جمع ہو گئے تمام صحابہ کرام اس نسخے کے اوپر کہ یہی نسخہ جو ہے نا یہی فائنل اور موسٹ اوتھینٹک، اور یہی نسخہ جو ہے وہ ہم نے یعنی پوری دنیا کے اندر یہی نسخہ پھیلے گا یا پھیلایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس نسخے کے اس نسخے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی تھی سورہ قریش سے پہلے اور سورہ فیل کے بعد. اسی نسخہ قرآن کو جمہور کے نزدیک امام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امام بنا اور باقی جو نسخے اس دنیا کے اندر پھر تھے نا وہ سارے اس کے مقتدی بنے. کیا مطلب؟ کہ اس نسخے سے باقی کاپیز بنائی گئیں اور پھر ان کاپیز کو اسلامی سلطنت کے اندر مختلف علاقوں کے اندر بھیجا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے قرآن کو ٹرانسمٹ کیا، نشر کیا پورے امت کے اندر. اور جامع قرآن کون کہلاتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ جامع قرآن کون کہلاتے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے. تو جامع قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا ہوں جامع قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا، جنگ یمامہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہاں ریاض ہی کے بالکل آؤٹسکرٹس کے اوپر جو یمامہ کا علاقہ ہے وہاں پر مسلمہ قذاب کے خلاف انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ، ہزار سے زیادہ، 1500 غالباً صحابہ نہیں، کافی صحابہ کرام تھے، اس سے بھی زیادہ تھے. تو اس جنگ کے اندر بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ان صحابہ کرام میں سے تقریباً 400 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، ٹھیک ہے، یعنی حفاظ بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے تھے اس جنگ یمامہ کے اندر. اور تو اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر اس طرح سے بڑی تعداد میں حفاظ کرام یعنی شہید ہوتے رہے تو پھر دنیا سے حفاظ ختم ہو جائیں گے، اور قرآن چونکہ انہی کے سینوں میں محفوظ ہے تو قرآن بھی جو ہے وہ کہیں ہم سے یعنی دور نہ ہو جائے، ہم اس کو یعنی محروم نہ ہو جائے قرآن سے. تو اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ پھر قرآن کی تمام کاپیز، تمام مصاحف جو کہ مختلف صحابہ کے پاس اپنے اپنے طور پہ موجود تھے، ان سب کو جمع کریں اور ان سب کو آپس میں ٹیلی کر کے نا ایک نسخہ بنائیں. تو انہوں نے پھر اس طرح سے پورا لمبا کام کیا تھا اور ایک نسخہ تیار کیا تھا، پھر اس نسخے کو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا تھا. لیکن اس وقت جو ہے نا بس یہی کام ہوا تھا کہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نسخے کو جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا تھا، تو بس یہی کام ہوا تھا اس کے اندر. لیکن باقی جو مسلمان جو مسلمان پھیلے ہوئے تھے نا پوری دنیا کے اندر، تو وہ جو ہیں اپنے اپنے نسخے پڑھ رہے ہوتے تھے، اور وہ مختلف علاقوں کے اندر جیسے جیسے لوگ جو ہے وہ یعنی اسلامک جو سلطنت تھی اس کی باؤنڈریز کے اوپر موجود تھے، تو وہاں پر لوگ اپنے اپنے طریقے سے پھر قرآن کو پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس میں پھر تھوڑا سا ایک اختلاف ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ قرآن کو اپنی لوکل قرآت کے اوپر پڑھے ہوتے تھے، کوئی ڈفرنٹ قرآت کے اوپر پڑھے ہوتے تھے. تو یہ جو قرآتیں ہیں نا قرآن کی، یہ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، ڈائلیکٹس، ٹھیک ہے. تو یہ ڈائلیکٹس جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ مختلف ڈائلیکٹس کے اندر نازل ہوا ہے. یہ جو قرآن کی ڈائلیکٹس ہیں یہ ایٹ لیسٹ 10 ڈائلیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علماء نے تو اس کی تعداد 20 تک رکھی ہے، یعنی 20 مختلف قراءتوں کے اندر قرآن نازل ہوا، 20 مختلف ڈائلیکٹس کے اندر. ڈائلیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیتے ہیں، پنجاب کا ایک صوبہ ہے، ٹھیک ہے، پنجاب کے صوبے کے تقریباً سارے لوگ پنجابی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی پنجابی کا ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہے، سرگودا کی پنجابی کا ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہے، راولپنڈی کی پنجابی کا ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہے، ملتان میں چلے جائیں تو اچھا خاصا ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ سرائکی سے انفلوئنس ڈائلیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈائلیکٹ سارے ڈفرنٹ ہیں لیکن ہے وہی پنجابی. اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ عرب کے اندر طائف کی عربی کا ایک ڈفرنٹ ڈائلیکٹ ہے، مکہ مکرمہ کی عربی کا ایک ڈفرنٹ ڈائلیکٹ ہے، مدینہ منورہ کا ایک ڈفرنٹ ہے، کسی اور جگہ کا ایک ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ڈائلیکٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر کہ میرے امت کے لیے ایک ہی ڈائلیکٹ میں اگر آپ نے قرآن نازل فرمایا تو بہت مشکل ہو جائے گی، بیکاز ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا ڈائلیکٹ نہیں جانتا، اس میں نہیں پڑھ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے نا وہ ایک ہی یعنی اتنے سارے ڈائلیکٹس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، تو پھر سب اپنے اپنے ڈائلیکٹس کے اندر پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک جو ہے وہ دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا صحیح طریقے سے. تو اس وجہ سے کچھ کانفلکٹس ہونا شروع ہو گئے. پھر یہ کہ بہت سارے نان مسلمز جو ہیں وہ مسلمان ہو کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے پھر انہی صحابہ کے ذریعے سے قرآن کو سیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے. تو وہ نئے لوگ تھے، پھر ان نئے لوگوں کی وجہ سے اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نئے لوگوں کی جب بھی کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں. تو وہ ساری پھر خبریں جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے نا وہ یہ کام کیا کہ سارے مصاحف کو جمع کروا کر کے پھر ایک مصحف دوبارہ سے، یعنی بلکہ ایکچولی وہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کے پاس سے اسی مصحف کو منگوایا، ٹھیک ہے، اور اس مصحف کو ایک ڈائلیکٹ کے اوپر جمع کیا، ایک ہی ڈائلیکٹ کے اوپر، جس کو کہ پھر وہ یعنی عثمانی خط کہا جاتا ہے، ایک ہی خط کے اندر لکھوایا، اور پھر اس کی کاپیز بنا کر کے پھر پورے کے پورے اسلامی سلطنت کے اندر پھیلائیں. اس کی تفصیلات اگر کوئی پڑھنا چاہے تو آپ مزید تفصیل جو ہے وہ اسی معرف القرآن کی جو بالکل پہلی جلد ہے اس کے اندر حضرت نے یہ پوری یعنی ہسٹری جو ہے وہ قرآن کے تدوین کی اور جمع کی ساری لکھی ہے. جو ڈاکٹر شبیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ خطبے کے اندر پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے، تو اس ایک انداز میں ان کو بھی جامع القرآن کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو ایک مصحف کے اوپر جمع، ایک ہی قرآت کے اوپر جمع کیا یا ایک ہی مصحف کے اوپر جمع کیا اور اس مصحف کی پھر کاپیز بنا کر کے دوسرے جگہوں کو بھیجا. لیکن ہم نے اپنے علماء سے یہ بھی سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ناشر القرآن کہا کہ انہوں نے بیسکلی اس کو نشر کیا پوری سلطنت کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کی چیز نہیں ہے جس سے کہ کسی کے دین کے اوپر کوئی فرق پڑے. تو خیر، تو یہ جو مصحف تھا جس کو کہ امام کہا گیا، اس مصحف کے اندر ان دو صورتوں کو الگ الگ ہی لکھا گیا اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ بطور فاصلے کے یا بطور فصل کے لکھی گئی. اس مصحف کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے اور اس کی کاپیز بنا کر کے پھر آج کے دور کے اندر بھی وہ کاپیز موجود ہیں. جیسے کہ اگر کسی نے حضرت شیخ ذوالفقار احمد کا بیان سنا ہوگا منڈے کے دن جو ہوا تھا یہاں ریاض میں، تو اس میں انہوں نے اس بات کو دوبارہ مینشن کیا تھا کہ ایک کاپی اسی مصحف عثمانی کی ترکی کے اندر موجود ہے جو ان کا ٹپ کافی میوزیم ہے، اور ایک کاپی جو ہے وہ تاشکند کے اندر تلدہ شیخ مسجد کے اندر موجود ہے، اور وہ والی کاپی ہے جس جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذاتی کاپی تھی جس کو کہ وہ پڑھ رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کے خون کے چھیٹے ابھی تک فصل یکفی کہم اللہ والی آیت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس کاپی کے اندر جو کہ وہاں موجود ہے تلدہ شیخ مسجد کے اندر. تو اس میں آگے فرماتے ہیں معرفہ مسائل میں کہ لئیلاف قریشن، تو اس میں آپ کو کل بتایا تھا کہ جو لام ہے وہ لام حرف جر ہے، اور یہ یعنی یعنی اس سے جو ہے وہ ایلاف کا جو اسم ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس لام کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، یعنی اس لام کے کئی مطالب ہوتے ہیں، اس لام کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو حرف لام ہے نا، یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے، نحو کہتے ہیں عربک گرامر کو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے اندر کے الفاظ کو جوڑ کر کے پراپر سینٹنسز بنانا سیکھتے ہیں، اس سائنس کو نحو کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو آپ جملوں کی کمپوزیشن پڑھتے ہیں نا، کمپوزیشن کہ بھئی یہ جو یہ لفظ اس جملے کے اندر فیل ہے، یہ لفظ جو ہے وہ فائل ہے، یہ لفظ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ترکیب کہلاتی ہے کمپوزیشن. ٹھیک ہے، کل اس کا تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا کہ جس طرح کمپیوٹر کے اندر کمپائلیشن ہوتی ہے کسی کمپیوٹر لینگویج کی، اسی طریقے سے یہ ترکیب بھی تقریباً آلموسٹ اسی طریقے سے ہم کمپائل کر رہے ہوتے ہیں جملوں کو عربی زبان کے اندر. تو اس کی یعنی ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کا مقتضا ہے کہ اس کا تعلق کسی سابق مضمون کے ساتھ ہو، یعنی یہ تقاضا کرتا ہے یہ لام کہ یہ آپ اس سے جملہ شروع نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی اس سے پہلے بھی ایک چیز ہونی چاہیے تھی جس کے ساتھ اس کا ربط ہونا چاہیے، یعنی تقاضا کرتا ہے یہ لام. اسی لیے مفسرین کے درمیان اس کے متعلق میں متعدد اقوال ہیں، بھئی کس چیز کا تعلق ہے اس عبارت کے ساتھ جو کہ لام سے یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، کس چیز کا تعلق ہے. تو پھر مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، یعنی ایک سے زیادہ اقوال ہیں، تو وہ یہ کہ پچھلی صورت کے ساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بھئی چونکہ جو پچھلی صورت ہے نا اس سے وہ ہے سورہ فیل، تو سورہ فیل کے ساتھ چونکہ اس کا ایک تعلق ہے معنن، ٹھیک ہے، یعنی وہی بیسکلی ریزن تھا جس کی وجہ سے کہ یعنی جو صحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، وہی ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قریش کے لیے ان تمام چیزوں کو آسان کر دیا تھا. تو چونکہ یہ تعلق ہے تو اس وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں پر ایک محذوف جملہ ہے. محذوف، محذوف کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو کہ حذف ہوا ہوا ہو، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. ٹھیک ہے، حذف ہوا ہوا کا مطلب یعنی یہ نہیں کہ پہلے موجود تھا پھر اس کو اریز کر دیا گیا، نہیں، موجود نہیں تھا کبھی بھی، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر کبھی بھی موجود نہیں تھا، لیکن معنن کوئی چیز محذوف ہوتی ہے، یعنی جو متکلم ہوتا ہے نا بات کرنے والا، اس کی نیت کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ وہ بول نہیں رہا ہوتا لیکن اس کے نیت کے اندر وہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عبارت جو ہے نا وہ یہاں پر محذوف ہے، جو کہ وہ بندہ کہنا چاہ رہا ہے یا وہ متکلم کہنا چاہ رہا ہے لیکن اس نے کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ سننے والوں کو یہ بات سمجھنی ہوتی ہے، اتنی اس کے اندر عقل ہونی چاہیے، اتنا اس کے اندر معرفت ہونی چاہیے یا علم ہونا چاہیے کہ وہ یہ بات سمجھ لے. تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ایک جملہ محذوف ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ انا اہلکنا اصحاب الفیل، کہ بے شک ہم نے ہلاک کر دیا اصحاب فیل کو، اور اس لیے ہلاک کیا، یعنی ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا اس لیے، لی جو ہے نا پھر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایلاف قریشن، قریش مانوس ہو جائیں، ٹھیک ہے، قریش مانوس ہو جائیں، اور پھر آگے فرمایا کہ قریش مکہ سردی گرمی کے دو سفروں سے مانوس ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو یہاں پہ انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کر دیا تاکہ قریش مکہ سردی گرمی کے دو سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ انا اہلکنا اصحاب الفیلی ایک محذوف جملہ اس سے پہلے کچھ مفسرین نے قرار دیا، ٹھیک ہے، تاکہ پھر بات سمجھ میں آنی شروع ہو جائے، اس بات کی کوئی ہوتا ہے نا سینس بننی شروع ہو جائے سمجھنے کی خاطر، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ایکسپلینیشن ہے اس کی کہ یہ جملہ محذوف اصل میں ہے، ٹھیک ہے، دوسری ایکسپلینیشن کے بعض حضرات نے فرمایا کہ محذوف جملہ جو ہے نا وہ اعجبو ہے، یعنی تعجب کرو، ٹھیک ہے، کہ تم تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ کس طرح سردی گرمی کے سفر آزادانہ بے خطر ہو کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کسی نے کہا کہ بھائی لی جو ہے چونکہ لی سے بات شروع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اس سے پہلے اعجبو آتا ہے کہ تم تعجب کرو کہ کیسے جو ہے وہ مانوس ہو گئے ہیں قریش، یا مانوس کر دیے گئے قریش، اور وہ مانوس ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے کہ بے خطر ہو کر کے وہ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری ایکسپلینیشن ہو گئی، اور تیسری ایکسپلینیشن ہے کہ بعض نے فرمایا کہ اس کا تعلق اس جملے سے ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو تیسری آیت کے اندر آ رہا ہے نا اس سے اس کا تعلق ہے اصل میں، بس فرق یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا وہ بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کوئی چیز جو کہ پہلے آنی چاہیے تھی اس کو مؤخر کر دیا، ٹھیک ہے، مؤخر کر دیا اس کو، حالانکہ آنا چاہیے تھا اس کو پہلے لیکن اس کو مؤخر کر دیا، تو اس کی جو وہ ہے نا یعنی یہاں پہ انہوں نے یعنی تیسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کوئی محذوف عبارت نہیں ہے بلکہ دراصل اس کے جو وجہ ہے وہ مؤخر ہے یہاں پر اس سورت کے اندر، تو مؤخر کیا ہے کہ فل یعبدو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ قریش کو اس نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن دی جائے گی تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں، یعنی اگر تیسری ایکسپلینیشن کو آپ اڈاپٹ کر لینا تو کیا ہوگا، اس صورت میں جو فلیعبدو ہے نا، فلیعبدو تو اس کے اوپر جو حرف فا ہے وہ اس لیے ہے کہ پہلے جملے میں ایک معنی شرط کے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جملے کے اندر شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، یہ تیسری ایکسپلینیشن ہے کہ پہلے جملے کے اندر شرط کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، ٹھیک ہے، اور مانوس رکھا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ، یہ جو تو چاہیے کہ کہا جا رہا ہے نا یہ کہلاتا ہے شرط کی جزا یا شرط کا آؤٹ کم، تو انہوں نے کہا تیسری ایکسپلینیشن والوں نے کہا کہ یہ جو فا ہے یہ فا جو ہے دراصل شرط کے جواب میں ہے، ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ پھر وہ عبادت کریں اپنے کعبۃ اللہ کے رب کی، تو بیسکلی یہ یعنی ظاہر ہے آپ اکثر جو ہے وہ بالکل فرسٹ ٹائم اس طرح کی باتیں سن رہے ہوں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ اگر شاید اس کو ایک دفعہ دوبارہ خود بھی پڑھ لیں تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے سمجھنا، لیکن جو تھوڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں فائدہ دیں گی، لیکن ابھی کم از کم اتنا آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان سب باتوں سے کہ بھائی بظاہر تو بہت چھوٹی سی ایک صورت ہے اور آسان سے اس کے اندر الفاظ تھے جن کا کہ ہم نے کل ترجمہ پڑھ لیا، لیکن تفسیر جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کتنی ساری تفصیلات آ سکتی ہیں، کتنی گہرائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تفسیر کرنا جو ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، بہت گہرائی رکھنے والے جو علماء ہوتے ہیں نا دین کے یعنی علوم کے اندر، جن کو کہ صرف پھیلاؤ حاصل نہیں ہوتا بلکہ عمق بھی حاصل ہوتا ہے، صرف وہی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑی سی عربی سیکھ لیے، تھوڑا سا اردو کی تفاسیر پڑھ لی یا انگلش کی تفاسیر پڑھ لی، تو ان کی بیسس کے اوپر ہم قرآن کی تفسیر کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، کوئی ہمیں آ کے ڈنڈے سے مارے گا ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں پتا چلے گا مرنے کے بعد، لیکن ہم کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، ہم کوئی الٹی سیدھی قسم کی ایک چیز بنا لیں گے، ٹھیک ہے، تو مفسرین تو پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی یہ کام کرتے ہیں، جس کی کہ نہ صرف اجازت ہے بلکہ یہ مقصود بھی ہے علماء سے کہ بھئی وہ اس طرح سے ایکسپلین کریں قرآن کو. تو یہ تیسری مفہوم ہو گئی، تیسرا مفہوم ہو گیا اس کا. بہرحال جو بھی مفہوم ہوا ہو تو وہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال اس صورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش مکہ چونکہ دو سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف، دوسرا گرمی میں شام کی طرف، اور انہی دو سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا، یعنی دار و مدار تھا، اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیا تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل کو عبرتناک سزا دے کر ان کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بڑھا دی. یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائیں لوگ ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ اصحاب الفیل والا واقعہ کیا، تاکہ ان کی عظمت جو ہے لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے اور لوگ ان کو تنگ نہ کیا کریں راستے میں، کیونکہ ظاہر ہے سیکیورٹی پرابلمز ہوتی تھیں، ڈاکو لوٹ کیا کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے جو سردار ہوتے تھے وہ اپنے راستے سے گزرنے کے اوپر ان کے اوپر ٹیکس وغیرہ لگا سکتے تھے، پابندیاں لگا سکتے تھے کہ جی آپ ہمارے علاقے سے نہیں گزر سکتے، اگر آپ گزریں گے تو آپ کو ہمیں اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ جب ہو گیا نا تو پھر سب کے دلوں کے اوپر ان کی دھاک بیٹھ گئی اور سب ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، ان کو اللہ والا کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں مزید تفصیل فرماتے ہیں کہ قریش کی افضلیت سارے عرب پر. ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام قبائل قریش میں، قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں. ٹھیک ہے، مقبول کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایک خاص ایکسیپٹنس ہے، ایک خاص قبولیت ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو، ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد اسماعیل سے بات شروع کری جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی جو اولادیں تھیں وہ جزیرۃ العرب کے اندر ظاہر ہوئیں اور وہیں پہ پھیلی، تو ان کی اولادوں میں سے مختلف قبیلے بنے، تو ان قبیلوں میں سے ایک جو ہے نا وہ کنانہ کہلایا، اور کنانہ قبیلے کی پھر مزید شاخیں بنی، تو کنانہ میں سے جو شاخ بنی نا وہ اس شاخ کا نام تھا قریش. ٹھیک ہے، یعنی کنانہ کے اولادوں میں سے جو ایک قبیلہ بنا سب قبیلہ، اس کا نام پڑا قریش. ٹھیک ہے، اچھا قریش کے بارے میں کل آپ کو بتایا نہیں تھا، لیکن یعنی اتنا سا بتایا تھا کہ یہ ایک اسم ہے اور یہ اسم تصغیر ہے، اتنا سا بتایا تھا آپ کو، لیکن قریش کے معانی کے اوپر بھی کافی علماء نے بات کری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اس کا یعنی ایک مطلب جو مفصل یعنی عربی زبان کے اندر ہے نا وہ بیسیکلی ہے ایک مچھلی کو عربی زبان کے اندر قرش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے شاید کہیں دیکھا ہو کہ جو شارک ہوتی ہے نا، شارک مچھلی، تو اس کو قرش کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور شارک مچھلی آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی گوشت خون خوار ہوتی ہے، گوشت کھاتی ہے، اور حتیٰ کہ اگر اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور ایک کوئی اگر یہ آدمی بھی اس کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ کسی بندے کو بھی کھا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی خونخوار قسم کی اور اتنی پاورفل یہ مچھلی ہوتی ہے، اس کو عرب جو ہے نا وہ قرش کہتے ہیں. تو قریش جو ہے وہ قرش کا تصغیر کا صیغہ ہے، تصغیر یعنی ڈیمینیٹو فارم. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو عربی زبان میں رجل کہتے ہیں، رجل. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بونا ہو، بونا ہوتا ہے نا چھوٹا ڈوارف، یعنی چھوٹے قد کا آدمی جن کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو رجیل کہتے ہیں، رجیل یعنی چھوٹا آدمی. اوکے، تو اسی طریقے سے قرش جو ہے وہ ایک بڑی پاورفل قسم کی مچھلی ہے، اور قریش جو ہے وہ اسی مچھلی کا ایک چھوٹا فون یا اس کے بچے کو قریش کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو قرش مچھلی ہے وہ اتنی پاورفل اور اتنی ڈومیننٹ ہوتی ہے سمندر کے اندر کہ وہ دوسری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے یا دوسری مچھلیوں کے اوپر حکمرانی کرتی ہے. تو اسی مناسبت سے شاید اسی مناسبت سے عربوں کے اس قبیلے کا نام جو ہے وہ قریش رکھا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اور بھی ایکسپلینیشن ہیں لیکن پھر وہ کافی تفصیل ہو جائے گی. تو یہ جو قریش کا قبیلہ ہے یہ کنانہ کی اولاد میں سے تھا، اور قریش کے اندر فردر جو برانچز بنی تو ان میں سے ایک برانچ تھی جس کو کہ بنی ہاشم کہا گیا، کیونکہ یہ ہاشم کی اولاد تھی. ٹھیک ہے، اور بنی ہاشم کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کنانہ میں سے قریش کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو سلیکٹ کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بنی ہاشم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنریشن ہے نا وہ تقریباً یعنی چوتھی جنریشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب بنتا ہے، بایولوجیکل سلسلہ نسب، وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد عبداللہ، ٹھیک ہے ہم سبھی جانتے ہیں، اور ان کے والد عبد المطلب، یہ بھی سب جانتے ہیں، لیکن عبد المطلب کے جو والد تھے نا وہ ہاشم تھے. ٹھیک ہے، یعنی پر دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہاشم تھے، تو ہاشم کی جو اولاد تھی وہ بنی ہاشم کہلائی. ٹھیک ہے، اور بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کی جو اولاد تھی وہ بنی عبد المطلب کہلائی. ٹھیک ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس طریقے سے سلیکشنز کری ہیں، انتخاب کیا ہے، بہترین میں سے بہترین میں سے بہترین میں سے بہترین میں سے سب سے بہترین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلیکشنز بھی کرتے ہیں، سلیکشنز. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب کر لیں اپنے رسول بننے کے لیے. ٹھیک ہے، اور ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کر لیا اپنے محبوب بننے کے لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں سے محبوب رسول تھے. ٹھیک، یعنی محبوب الہی، اللہ تعالیٰ کے محبوب. باقی رسولوں کے جو ٹائٹلز ہوتے تھے وہ رسول اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے کہ خلیل اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا حبیب اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. طریقے سے انتخاب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اسی وجہ سے نبوت جو ہے نا وہ ایک وہبی چیز کہلاتی ہے. وہب کا مطلب ہوتا ہے ہبا کرنا، تحفہ دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بنایا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہبن نبی بنایا، یعنی تحفتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب کیا گیا کہ ان کو نبی بنانا ہے، ان کو نبی بنانا ہے. تو اس وجہ سے نبوت جو ہے وہ وہبی چیز کہلاتی ہے، انتخاب والی چیز ہوتی ہے یہ. بس آگے فرمایا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام آدمی قریش کے تابع ہیں خیر اور شر میں. ٹھیک ہے، یعنی تابع اس کو کہتے ہیں جو کہ فالوور ہو. فالوور سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی انٹینشنل فالوور ہو، بلکہ انٹینشنلی بھی کوئی فالوور اگر ہوگا نا تو اس کو بھی تابع کہیں گے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر میں بھی جو دوسری انسان ہیں وہ ان میں سب سے بڑے جو ہیں وہ قریش ہوں گے، اور ایون شر میں بھی دوسرے انسانوں کے مقابلے میں جو سب سے بڑے شر والے ہوں گے نا وہ بھی قریشی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن، وہ اتنا بڑا باغی تھا، اتنا بڑا باغی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرا فرعون، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا فرعون ہے، یعنی یہ فرعون ہے اور یہ اس کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، کیونکہ میرا مخالف ہے، میرے زمانے کا ہے. تو فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. ٹھیک ہے، تو ہم فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس کو بہت بڑا باغی سمجھتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے مطابق ابو جہل جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا باغی تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک مثال یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنا شر موجود ہے نا وہ شر جو ہے وہ جتنا بھی بڑھ جائے ابو جہل سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ابو جہل سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا. رائٹ، اور اس کی اور بھی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے جو کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال خیر میں بھی سب سے زیادہ ہے اور شر میں بھی سب سے زیادہ قریش کے لوگ ہی ہوں گے. آگے فرمایا کہ پہلی حدیث میں جس خداوندی انتخاب کا ذکر ہے غالباً اس کی وجہ ان قبائل کے خاص ملاقات اور اس پہ اجادے ہیں. ٹھیک ہے، ملاقات مانی ان کے وہی جو ان کے پاورز ہیں، پاورز. ٹھیک ہے، ان کو ملاقات کہہ دیتے ہیں اور استعدادیں ان کی صلاحیتیں. کفر و شرک کے زمانے اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے بعض اخلاق اور ملاقات نہایت اعلیٰ تھے، جن میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ میں بیشتر لوگ قریش میں سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے اندر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متفق کیوں کیا, کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں, کچھ ایسی کوالٹیز تھیں جو کہ دوسرے لوگوں کے اندر نہیں تھیں. مثال کے طور پر ایک تو یہ انہوں نے لکھا, دوسرا یہ کہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے, اور جو بات کہہ دیتے تھے اس کے اوپر ڈٹ جاتے تھے, ٹھیک ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے دین کے لیے ان کو سلیکٹ کیا تاکہ اس دین کے اوپر ڈٹ جائیں اور ساری دنیا میں پھیلانے کا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. کوئی ہمارے جیسا ہوتا نا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, ہم کیا ہیں, ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں, نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کو اگر یہ مل جاتی نا رسپانسبلٹی, تو پھر ہم نے تو اس کا یعنی بہت بڑا غرق کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو ان میں ایسی کمیاں کوتاہیاں نہیں تھیں. ان کے اندر قبول حق کی استعداد بھی ایسی کامل تھی کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں, یعنی مکہ مکرمہ میں جو یعنی منافقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ جو منافقت والا کانسیپٹ شروع ہوا ہے نا, یہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد شروع ہوا ہے. اور ان میں کون منافق ہوتے تھے مدینہ منورہ میں بھی, وہ بھی عرب جو ہے وہ کم ہوتے تھے, اصل میں یہودی ہوتے تھے جو کہ منافقت کا رول ادا کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, مکہ مکرمہ میں تو منافقت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, یا آر یا پار, یا تو مومن یا پکا کافر مشرک, بالکل اوپن مخالفت کرنے والا. رائٹ, تو یہ قریشی تو تھے مکہ مکرمہ کے اندر. ٹھیک ہے, تو بالکل ہی یعنی یا تو بالکل جان دے دینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یا یہ کہ بالکل جان لے لینے والے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, رحلت الشتاء والصيف, یہ بات معلوم و معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی, وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ مکرمہ والوں کو مل سکیں. اسی لیے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بانی بیت اللہ لکھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. بیت اللہ کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھوا دی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر بنیادیں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, منہدم ہو گئی تھیں اور وہ نشانی ختم ہو گئی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ اس جگہ پر جاؤ اور اگزیکٹلی ایسے ایسے اس کی باؤنڈریز جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹیبلش کرو, دوبارہ سے بناؤ. اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے پوری کی پوری عمارت بنائی, پتھر باقاعدہ رکھے, اور وہ پورا واقعہ جو کہ یعنی حجر اسود والا پتھر تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے وہ عمارت بنائی. ٹھیک ہے, تو یہ اس نسبت سے ان کو بانی بیت اللہ کہا کیونکہ انہوں نے عمارت بنائی. ٹھیک ہے, اور بنا یبنو کا مطلب ہوتا ہے کنسٹرکشن کرنا, تو بانی ہوتا ہے کنسٹرکشن کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا بانی بیت اللہ کا معاملہ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ورزق اہدہ من الثمرات, کہ ان کو یعنی یہاں کے جو اہل ہیں نا ان کو رزق دیجئے پھلوں میں سے, اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جائے کریں. تو یجبا الیہ ثمرات کل شیء, یہ بھی اس دعا کا ہی حصہ ہے کہ یعنی پسند کر لیجیے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا, بہت ساری آج میسیجز ہو رہے ہیں. اچھا, باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جائے کریں. یجبا الیہ, آپ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیجیے ان کے لیے ہر چیز کے, یعنی پسند کر لیجیے ان کے لیے ہر چیز کے ثمرات. یہ اللہ تعالیٰ, یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. تو آج ہم دیکھتے ہی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب چلے جائیں تو وہاں پر ایسے ایسے پھل ملتے ہیں اور ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ دنیا کے کسی بہترین موسٹ ایڈوانسڈ اور موسٹ ڈیولپڈ کنٹری کے اندر بھی نہیں ملتی. امریکہ والے آ کر کے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے منہ کھلے کو کھلے رہ گئے. یہاں پہ جب وہ صبح کو ہوٹل کے اندر ناشتہ دیکھتے ہیں نا, جو زمزم ٹاورز ہے اس کا ناشتہ یا ہلٹن کا ناشتہ, تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے آج تک تصور بھی نہیں کری تھی ایسی چیزیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں. کیونکہ امریکہ کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک طرف سے چیزیں آتی ہیں, اور یہاں پر جو ہے دنیا کے ہر طرف سے چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. رائٹ, لیکن مزے کی ایک بات ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا یجبا علیہ سمرات کل شیئن، اس میں فرمایا کہ اس لیے کہ اہل مکہ کے معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لے کر کے آئیں، ٹھیک ہے، سفر کر کے لے کر کے آئیں. اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ والے اصل میں بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے، یعنی غربت اور افلاس کا شکار تھے، تکلیف میں تھے اپنی غربت کی وجہ سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی پردادا ہاشم نے قریش کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام شروع کریں، یعنی کنونس کرنا پڑا ہاشم کو اپنے دوسرے قریش کے لوگوں کو کہ وہ تجارت کرنا شروع کریں، ورنہ وہ تجارت پہلے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ملک شام تھا شمال کی طرف، شام جو ہے نا وہ شمال سے نکلا تو نارتھ کی طرف ہے یہاں سے، تو وہ ٹھنڈا ملک تھا، وہاں پہ تو باقاعدہ برف باری بھی ہوتی ہے شام کے اندر. تصور کریں کہ ریفیوجیز کا وہاں پہ کیا حال ہوتا ہوگا، برف باری ہے، ٹھنڈا ملک ہے، تو شام جو ہے وہ ٹھنڈا ملک ہے، گرمی کے زمانے میں وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ گرمی کے زمانے میں وہاں گرمی نہیں ہوتی تھی، اچھا موسم ہوتا تھا. اور یمن کیونکہ گرم ملک ہے تو وہ سردی کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے تھے. یمن جو ہے وہ یمین سے نکلا، یمین کہتے ہیں رائٹ سائڈ، رائٹ، تو یہ مکہ مکرمہ سے رائٹ سائڈ کے اوپر ہے. سردی کے زمانے میں اس طرف تجارتی سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے، اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے، تو یہ راستے کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سفر جو ہے وہی رحلت الشتاء والصیف جن کا تذکرہ سورت میں بھی ہے، تو یہ سفر کیا کرتے تھے، اور یہ حضرت یہ ہاشم کے کنونس کرنے کے اوپر قریش نے شروع کیا تھا، اور اس سے پھر ان کے حالات اچھے ہو گئے تھے. جیسے کہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتے تھے، ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا تھا نا، ان کو قریش کے امیر و غریب سب میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے سامنے کچھ پوائنٹس آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نمبر ون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ ان کو ہر قسم کے پھل عطا فرما دیے، ٹھیک ہے، تو یہ پھل ان کو فوراً نہیں مل گئے تھے، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کئی سو سال ہو چکے تھے جب ہاشم کا زمانہ آیا تھا، ٹھیک ہے، کتنی ساری جنریشنز گزر گئیں، پھر ہاشم کا زمانہ آیا، اس وقت تک یہ لوگ غربت اور افلاس کا شکار تھے، بیت اللہ کے متولی ہونے کے باوجود، مکہ مکرمہ میں رہنے کے باوجود، کیونکہ اصل اولاد تو یہی تھے نا مکہ مکرمہ میں رہنے والے، ان کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری تھی، لیکن دعا کی قبولیت ظاہر کب ہوئی؟ کئی سو سال، کئی جنریشنز کے بعد وہ قبولیت ظاہر ہوئی، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بیت اللہ کے سامنے وہ دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اس دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، لیکن قبولیت ظاہر کب ہو رہی ہے؟ کتنے بعد، رائٹ. تو ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں نا، تو ہم بھی جو ہے نا اس میں جلد بازی نہ کیا کریں، جلد بازی کر لینا کہ بس کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں قبول، بھائی قبول تو وہ ہو رہی ہے، اگر آپ نے جائز دعا مانگی ہے تو قبول تو وہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے کہ فوراً سے اس کی ظہور کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں اس کے نتیجے کو، رائٹ. تو اپنے خلیل کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا، تو ہمارے ساتھ ایسے کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی اللہ تعالیٰ قادر ہے، مالک ہیں، جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہاں پر ایک اور ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہاشم تھے نا، یہ قبیلہ بنی ہاشم کے سردار تھے، اور یہ قریش کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک اصول یہ بنایا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا پروفٹ جو ہے نا پورے قبیلے میں ڈیوائڈ ہوگا، ٹھیک ہے. تو قبیلے کے بزرگ ہونے کی وجہ سے ساروں نے ان کی بات مانی، اور اس کے اوپر عمل ہوتا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ بھائی سفر کے اوپر تو میں گیا تھا، میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے جو ہے وہ اپنی عقل مندی سے جو ہے نا وہ یہ بزنس ڈیلنگ کری ہے، تو پروفٹ جو ہے وہ میرے پاس رہنا چاہیے، یہ تم غریبوں میں کیوں بانٹ رہے ہو، آپ غریبوں میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، بیواؤں میں، یتیموں میں، اور جو جن عورتوں نے سفر نہیں کیا، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، ان میں کیوں بانٹ رہے ہو، ٹھیک ہے. کوئی ایسا نہیں کہتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ ایک قبائلی نظام تھا، ٹرائبل سسٹم تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے نا، یہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے درمیان ایک بہت بری چیز بن گئی ہے. ہم اس کو نا سمجھتے ہیں کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، بالکل ہی گڈ گوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ قبائلی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ شہری جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے، شہر میں کچھ انگریزی کی گٹ پٹ پڑھ لیتے ہیں، رائٹ، کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کی سوچیں ذرا عجیب ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کی طرح سے شہروں میں نہیں رہتے اور دفتر میں جاب نہیں کرتے اور یونیورسٹی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کے ذہن میں جو کہ شہروں کی پیداوار ہیں, ہم سمجھتے ہیں قبائلی نظام بہت بری چیز ہے, بیکاز ہمارے ملک کے اندر وہ قبائلی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تو بالکل تھرڈ کلاس قسم کے سٹیزنز ہوتے ہیں, انڈیولپڈ علاقوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل حقیقت کیا ہے, یہ قبائلی نظام بری چیز نہیں ہے, یہ قبائلی نظام بہت اچھی چیز ہے, بلکہ بہترین چیز ہے. قبائلی نظام بہترین چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہ ہم نے تم کو شعوبوں و قبائلہ کے اندر تقسیم کیا, لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اپنے قرآن کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں, اور اسی سسٹم کے اندر رہ کر کے پھر انسانیت جو ہوتی ہے نا وہ ایک سیمبلنس آف ڈیسنسی کے ساتھ رہتی ہے. اب ہم جس سسٹم کے اندر رہنا شروع ہو گئے نا, اس کے اندر کوئی قبائل نہیں ہے, کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے پراپر. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنا افلاطون بنا ہوتا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنے طور پر ایک بڑا بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی کسی کی مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کیوس ہے بیسکلی جس کے اندر اب ہم لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس میں ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر ایکچولی افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو گنوا دیا, اس نظام کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ قبائلی سسٹم کا دراصل نہیں ہے, بلکہ جو آپس میں جنگیں ہوتی ہیں یا آپس میں جو نفرتیں ہوتی ہیں, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا, اس کو ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ ہر چیز کے پیچھے لگا ہوتا ہے, تو شیطان پھر اس کو غلط طریقے سے ایکسپلوئٹ کرتا ہے, لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈالتا ہے. تو نفرتیں کیا وہاں ڈالتا ہے, ہمارے نہیں ڈالتا, ہمارے ہی تو نفرت ڈالتا ہے. تو قبائلی سسٹم تو نفرتوں کی ریزن تو نہیں بنا نا, ریزن تو ہماری بدعمالیاں بنی. ٹھیک ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا, ہم نے جو ہے وہ اپنے اندر روحانی بیماریاں پیدا کر لی اپنے گناہ کر کر کے, تو اس وجہ سے نفرتیں آ گئیں, اور ادھر بھی نفرتیں, ادھر بھی نفرتیں, جو قبائل میں رہتے ہیں ادھر بھی نفرتیں, جو قبائل میں نہیں رہتے ہیں ادھر بھی نفرتیں. لیکن جو بھی دین کے اوپر چلتا ہے تو وہاں پر جو آسانی زندگی میں ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے کہ سارے قبائل کے لوگ جو ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ایک پراپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, وہ بہتر طریقہ اس کو اچیو کرنے کا قبائلی سسٹم کے اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. مکہ مکرمہ میں بھی قبائل ہوتے تھے, مدینہ منورہ میں بھی قبائل ہوتے تھے, اور سارے عرب کے اندر قبائلی نظام چل رہا تھا, اور یہ چلتا رہا جب تک کہ ایک پورا ڈفرنٹ قسم کے نظام نے آ کر کے اس کو ریپلیس نہیں کر دیا دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ قبائلی ہی نظام تھا, جس کی وجہ سے کہ پھر قریش جو ہے نا وہ سارے کے سارے امیر ہو گئے, سب کے سب میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکولی ہو گئی, اور سارے کے سارے خوشحال ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آگے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان پر یہ مزید احسان فرمایا کہ ہر سال کے دو سفروں کی زحمت سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقہ یمن, تبالہ اور حرش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زائد ہونے کی بنا پر ان کو اس کی ضرورت پڑی. یعنی مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یعنی قریب ہے یمن بھی ریلیٹیولی سپیکنگ, اور زیادہ قریب کیا ہے تبالہ اور حرش کا تو خیر ابھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کون سے علاقے ہیں, لیکن طائف کا علاقہ ہے مکہ مکرمہ سے بہت قریب, اور طائف کے علاقے میں بارشیں خوب ہوتی ہیں, حتیٰ کہ حضرت شیخ نے بھی بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں طائف کے اندر 80 ڈیم بنوائے تھے, 80 ڈیم, کیونکہ بارشیں اتنی ہوتی ہیں طائف کے اندر کہ اس پانی کو انہوں نے ریپرزرو کرنے کے لیے ڈیمز بنوائے, تاکہ اس کو پھر آبپاشی کے لیے استعمال کیا جا سکے, زیادہ فصلیں لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقوں کو اتنا سرسبز بنا دیا, طائف کو آپ دیکھتے ہیں جو بھی وہاں پہ گیا ہے, یا طائف کے آگے اور بھی کچھ علاقے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ سرسبز ہیں, حتیٰ کہ اس کی کسی دوست نے اس کو بتایا کہ ایک علاقہ وہاں پہ ایسا ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت, وہ ایون سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ایک سوئٹزرلینڈ سے آدمی آیا تھا, اس نے اس علاقے کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو جگہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ایسی جگہ کو, حالانکہ اس علاقے میں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ علاقہ کہاں سے آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے پاس اتنا غلہ ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس کہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہو جاتا تھا, تو اب وہ اس کو بیچنا چاہتے تھے, تو وہ بیچنے کے لیے اس کو لے کر کے جدہ آتے تھے اور جدہ میں لا کے فروخت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مکہ مکرمہ والے لوگ جو ہوتے تھے نا, وہ اپنا غلہ جو ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بہت لمبا سفر کر کے کہیں نہیں جانا ہوتا تھا, اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ نہیں اگ سکتا, تو کہاں سے لے کر کے آئے, تو وہ جدہ چلے جاتے تھے, اور جدہ میں ایک بڑی منڈی لگتی تھی, اس منڈی کے اندر ان کو ساری ضروریات زندگی مل جاتی تھیں. تو فرمایا کہ مکہ والے ان طویل دو سفروں کے بجائے صرف دو منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے, یعنی ضرورت کی چیزیں لانے لگے. ٹھیک ہے, آواز ان کو نہیں آ رہی, کسی اور کو آ رہی ہے؟ ایک بندے کو. ہلو جی, ٹھیک ہے. تو آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر اسی احسان و انعام کا ذکر فرمایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو انعامات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش کو خصوصی خطاب کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کرو. اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں رب البیت ہونے کی صفت کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی بیت کعبہ ان کے تمام فضائل اور برکات کا سر چشمہ تھا, یعنی اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات ان کے ساتھ کیے تھے, ٹھیک ہے, اپنے کعبہ کی وجہ سے. تو اس وجہ سے نا رب کعبہ یعنی رب حاضر بیت کا خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس آیت کے اندر. آگے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے, انشاءاللہ آج کی کلاس میں اس کو ختم کرنا ہے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی ان تمام عظیم نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے جو انسان کے خوش عیش رہنے کے لیے ضروری ہیں. اطعمہم من جوع, اس کے اندر کھانے پینے کی ضروریات داخل ہیں, یعنی سب کچھ جو آپ کی کھانے پینے کے لیے, آپ کی باڈیلی نرشمنٹ کے لیے جو چیز چاہیے ہو سکتی ہے وہ سب اس میں داخل ہے, ٹھیک ہے, ناشتے کا سامان بھی, دوپہر کے کھانے کا سامان بھی, رات کے کھانے کا سامان بھی, پینے کا سامان بھی, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو جائے تو اس میں دوائی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ ساری کھانے پینے کی چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں. اطعمہم من جوع, ٹھیک ہے, تو اس میں سسٹیننس آ گئی, فزیکل سسٹیننس. اور دوسری کیا چیز انسان کو ضروری ہوتی ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, آمنہم من خوف, کیوں, اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے معوذتین کی بات سے شروع کیے تھے نا کلاس, تو معوذتین کے ٹاپک میں ہم نے کیا بات سب سے زیادہ ایمفیسائز کری تھی کہ اس دنیا کے اندر صرف دوست نہیں ہوتے, اس دنیا کے اندر دشمن بھی ہوتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوئے نظام ہے, دوستوں کے ساتھ دشمن بھی رکھیں. تو بھائی دوستوں کے ساتھ جہاں آپ کو دوستی لگانی ہوتی ہے وہاں دشمنوں سے حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے, تو دشمن کی وجہ سے تو پھر خوف ہوتا ہے انسان کو. تو خوف جو ہے نا وہ اس کی زندگی کو ساری دوسری فیسلٹیز ہونے کے باوجود خراب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ بہت بڑے ملینئر ہوں لیکن آپ کے شہر کے اندر ڈاکو جو ہے نا وہ کبھی آپ کو کہیں پہ لوٹنے, کہیں آپ کی فیکٹری کو برباد کر دیں, کہیں آپ کو جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اغوا کر کے آپ کے اولاد کو لے جائیں, تو بھائی آپ سارے ملینز اور بلینز اور ڈالرز کا کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو آمنہم من خوف جو ہے وہ دوسری بڑی ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان کے لیے جمع کر دیا کہ آمنہم من خوف میں دشمنوں ڈاکوؤں کے خوف سے مامون ہونا بھی یعنی امن میں ہونا شامل ہے, اور آخرت کے عذاب سے مامون ہونا بھی, کہ بھائی مان لو گے اگر اللہ تعالیٰ کو آخرت کے عذاب سے بھی مامون ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری نعمتیں گویا کہ اس ان چند الفاظ کے اندر, چھ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی, ٹھیک ہے. اب فائدے کے اندر انہوں نے ایک بہت اہم پوائنٹ لکھا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی. فل یعبدو, ٹھیک ہے, تو یعبدو کا مطلب کیا ہوتا ہے, عبادت کرنا, اور عبادت کرنے کا مفہوم اگر ہم خالی لکھیں کہ جی نماز پڑھنا, ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ خالی نماز سے عبادت نہیں ہوتی, روزہ بھی عبادت ہوتا ہے اور یعنی زکات دینا بھی عبادت ہوتا ہے اور حج کرنا بھی عبادت ہوتا ہے, ساری چیزیں عبادتیں ہیں. تو اور باقی مزید اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے, گندا بن کر کے نہ رہے, یعنی نیکی کی زندگی گزارے اور گناہوں سے بچ کر کے رہے, کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. بندہ جو ہے نا وہ سلیف کو کہتے ہیں, عبادت عبد جو ہے وہ عربی زبان میں سلیف کو کہتے ہیں, تو سلیف جو ہوتا ہے نا وہ مالک کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو بندہ بن کر کے جو بھی رہے گا اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ضروریات بھی اس کی فلفل کر دیں گے. بھوکا پیاسا مارنا اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے اس دنیا میں کہ بھوکے ننگے رہے ہم لوگ اور خوف کے اندر تھر تھر کانپتے رہے ہر وقت, نہیں بھائی, بندگی اختیار کرو, بندے بن کر کے رہو, دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی اسی دنیا کے اندر, اور آخرت میں بھی تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اور جو بھی اس سے انحراف کرے گا, ٹھیک ہے, اچھا انحراف کرنے کے بارے میں تو انہوں نے آگے فرمایا, جو بندہ بن کے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں نا اس میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں کے اوپر بات فرمائی ہے, جیسے کہ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے, تو تتنزل علیہم الملائکۃ, تو ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اسی دنیا کی زندگی میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر, اور کہتے کیا ہے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم خوف نہ کھاؤ اور تم یعنی غم کا بھی شکار نہ ہو, وہ اب شروع بالجنہ اور جنت کی بشارت دیتے ہیں. یعنی اس دنیا کی زندگی میں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر موت کے وقت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی زندگی میں نازل ہوتے ہیں, نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن ان کے نازل ہونے کی وجہ سے جو نعمتیں ملتی ہیں, جو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, وہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہوتے. موت کے وقت نظر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بشارت بھی دے دیتے ہیں موت کے بعد کی, اب شروع بالجنہ. ٹھیک ہے, تو جو یہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے دنیا ہی کی زندگی کے اندر. یہ نہیں ہے کہ یہ مریں گے تبھی ملے گی جنت, نہیں, اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک دنیاوی طور پہ ایک جنت کا معاملہ ہو جاتا ہے, جس کو سکون قلب کہتے ہیں اور اطمینان کہتے ہیں اور بے خوفی کہتے ہیں. اور ٹھیک ہے, لیکن جو اس سے انحراف کرے تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا, ضرب اللہ مثلا قریہ, آپ نے بہت ہی سنی ہوگی, اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں تو وہ اکثر اس آیت کو کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قریہ سے جو ہے نا وہ میں پاکستان مراد لیتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریہ, کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایک قریہ کی, ایک بستی کی, کانت آمنتن, ایک یعنی وہ ایک امن کے حالت میں تھے, مطمئنتن, بہت مطمئن تھے, یعنی قلب بھی ان کے مطمئن تھے. یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان, ان تک آتا تھا رزق ہر جگہ سے وافر مقدار میں آتا تھا. فکفرت, پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کی ناقدری کری, ان کا انکار کیا اور ناقدری کری. فکفرت بے انعم اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کری بیسیکلی. ٹھیک ہے, کفران نعمت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو کیا ہوا, فاذاقہ اللہ, بس اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا ان کو لباس الجوع والخوف. پہلی بات تو کہ جوع اور خوف دو چیزیں, یہاں پر بھی جوع اور خوف کا ذکر ہے اور علاف قریشن کے اندر بھی جوع اور خوف کا ذکر ہے. جوع بھوک کو کہتے ہیں اور خوف, ٹھیک ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کو نوازتے ہیں تو اس سے جوع اور خوف کو دور کر دیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کے اوپر جوع اور خوف نہ صرف یہ کہ اس کو دے دیتے ہیں بلکہ اس کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں. مسلط کر دینا کس شکل میں, لباس کی شکل میں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہم لباس کے بغیر نہیں رہ سکتے. لباس ہماری وجود سے چمٹا رہتا ہے, لباس وجود سے چمٹا رہتا ہے. تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں نا, پھر اس کے اوپر ایک مستقل کا کھانے پینے کا مسئلہ اس کے اوپر چڑھا رہتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا سو رہا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بھوکا ہو, بلکہ ہر وقت اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کل کو کہاں سے کھاؤں گا, کل کیا ہونے والا ہے, کل میری جاب چلی جائے گی, کل میرے بزنس میں لاس ہو جائے گا, کل جو ہے وہ فیکٹری کے اندر پروڈکشن نہیں ہو پائے گی. تو یہ جو کے خوف ہوتے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے, کھانے پینے سے ریلیٹڈ خوف, بے شک اس کے ریفریجریٹر بھرا ہوا ہو لیکن پھر بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے فائنینشیل وریز کے ساتھ. اور خوف, خوف کا مطلب یہی کہ باہر نکلے اور کہیں سے گولی آئی اور گئے جی, یا باہر نکلے کہیں سے ڈاکو آ گئے انہوں نے اغوا کر لیا, ٹھیک ہے, یا کہیں پہ کچھ چوری ہو گئی یا کہیں پہ کچھ اور ہو گیا. ٹھیک ہے, تو لباس الخوف, لباس الجوع والخوف اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے. بما کانوا یصنعون, اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ طاری کیا جاتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد فائدہ عظیمہ میں فرماتے ہیں کہ ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی دشمن یا کسی مصیبت کا خوف ہو اس کے لیے لئلاف قریش کا پڑھنا امان ہے. یعنی یہ ایک پھر فضیلت کی بات کر رہے ہیں یا ایک وظیفے کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو پڑھے نا لئلاف قریش کو تو اللہ تعالیٰ دشمن سے اس کو خوف عطا فرما دیتے ہیں. اس کو امام جزری نے نقل کر کے فرمایا کہ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے, یعنی یہ پھر عملیات کی بات کر رہے ہیں, عملیات کہتے ہیں ان کو کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی یا حدیث کی کوئی دعا پڑھ لی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک اثر اس کے اندر رکھا ہوتا ہے, ایک ایفیکٹ رکھا ہوتا ہے, وہ ایفیکٹ جو ہے نا وہ پھر ٹریگر ہو جاتا ہے اور اس کے ٹریگر ہونے کی وجہ سے پھر کچھ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک 100% اوتھینٹک چیز ہے, 100% جو ہے وہ کنفرم بات ہے. اور یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے معوذتین میں بھی پڑھی تھی کہ جب آپ معوذتین کی 11 آیات پڑھ لیتے ہیں اور اپنے اوپر پھونک لیتے ہیں, اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں یا ہاتھ کے اوپر پھونک کے اپنے اوپر مل لیتے ہیں تو آپ جو ہے نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں, ایک پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر شیاطین آپ کے اوپر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ سب عملیات ہیں, سب کا سب عملیات ہیں. ٹھیک ہے, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خوف و خطر کے وقت اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا و مصیبت کے دفع کرنے کے لیے اس کی قرآت مجرب ہے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا اس کا تجربہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وظائف جو ہیں یہ تجرباتی ہوتے ہیں, کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائے امت کو, ٹھیک ہے, اور کچھ جو ہے وہ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے بلکہ کسی صحابی نے بتلا دیے فار ایگزامپل, یا کسی اللہ کے ولی نے بتلا دیے اور ان کو یہ چیز کیسے پتا لگی, یا تو ان کے ذہن میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیال آیا, کوئی انٹیوشن ہوئی جس کو الہام کہتے ہیں, یا یہ کہ انہوں بیسکلی تو الہام ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی انٹیوشن, کوئی ایک بات آ جاتی ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور وہ جب اس کو کرتے ہیں تو اس کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ بھائی واقعی میں نے جو یہ کیا نا تو واقعی میری مصیبت دور ہو گئی, واقعی اس بیماری کے اندر مجھے شفا مل گئی, واقعی. تو یہ ایکسپیرینشیل کہلاتے ہیں, جبھی تجرباتی کہلاتے ہیں. جبھی آپ جو عملیات کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں دیکھیں گے کہ میں نے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی میں نے اس کو کر کے دیکھا ہے, میں نے اس کو بڑا مجرب پایا ہے, یعنی بڑا جو ہے نا وہ یعنی اس کو کہتے ہیں سکسیسفل ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے, تجربہ جو ہے نا اس کا کامیاب پایا. تو یہ سب ٹھیک ہے, یہ سب معروف مسائل ہو گئے اس کے. کسی کو کوئی سوال ہے ان سارے کانسیپٹس کے بارے میں, سورت کے ترجمے, تشریح وغیرہ کے بارے میں, تبھی آپ پوچھ لیجئے. بیچ میں بھی کوئی سوال وغیرہ آتا ہے تو آپ ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اس ہفتے کی کلاسز بھی ہماری ختم ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ٹاپک کرنا ہے, وہ ہم آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بتا دیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.